نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وعدت للمتقین وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آج آپ لوگ کیا سننے کے لیے آئے ہیں ویسے یہ تو بتائیں ماشاء اللہ کئی لوگ مجھے نئے نئے نظر آ رہے ہیں سیر کا کس کس کو شوق ہے کس کس کو سیر کا شوق ہے
بہت شوق
ہے اچھا اور کسی کو بھی نہیں ہے سیر کا شوق پھر تو اچھا یہ پوچھیں کس کو اچھا سب کو شوق ہے سیر کا تو آج پھر ہم سیر کریں لیکن سیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک سیر تو وہ ہوتی ہے جو کہ آپ گاڑی میں یا جہاز میں جاتے ہیں ایک سیر یہ ہے کہ آپ کو کتاب کے ذریعے قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے سیر ہوتی ہے علمی سیر جس کو کہتے ہیں کہ آپ علم کے ذریعے سے سیر کرتے ہیں آپ لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ تو اوپر بیٹھے ہیں آپ لوگ تو آگے آ جائیں نا بہت فاصلہ ہے اچھا اور باقی لوگ آگے آگے آ جائیں نا اس طرح تو مزہ نہیں آتا نا جو تو بڑے لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے ان کا کوئی مسئلہ ہے اور باقی اتنی تو دوری نہیں ہونی چاہیے نا جو ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تو ذرا ایک ساتھ چلتے تو سیر ہوتی ہے تو دور دور ہوں گے تو سیر کیسے ہوگی اصل میں آج انشاءاللہ ہم جنت کی سیر پہ چلیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور انفارچونیٹلی آج جنت کے شوق ختم ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر اور جہنم کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جنت کیا جگہ ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسائشیں اور کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے مہیا کر رکھی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں فلا تعلم نفس ما اخفى من قرۃ عین جزاء بما كانوا يعملون کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا جیسے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کا کسی آنکھ نے نہ کبھی اس کو دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل پہ اس کا کبھی خیال گزرا ہے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا بیونڈ امیجنیشن جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا آپ کو معلوم ہے جنت سے ان کے ایک غلطی کی وجہ سے تو اس وقت کیا ہوا تھا جب انہوں نے توبہ کر لی تو اب اس کے بعد سوال کیا پیدا ہوا کہ اب آدم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ دوبارہ جنت میں جائیں ظاہر ہے دیکھیں کسی سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ آپ سے معافی مانگ لے تو اس کے بعد مثلاً بچے ہی ہیں آپ اسے کوئی ٹوائے لے لیتی ہیں کہ اب تم نے یہ غلطی کی ہے اب تمہیں نہیں دوں گی تو جب وہ سوری کہہ لیتا ہے آپ کو منا لیتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ اب واپس دے مجھے ہاتھ کرتا ہے تو آدم علیہ السلام اب چاہتے کہ اب وہ واپس جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا شرط رکھی کہ آپ ایسے نہیں جا سکتے اب آدم علیہ السلام اور جتنی بنی آدم ہیں جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس کو کچھ کام کرنے پڑیں گے کچھ ایسے عمل کرنے پڑیں گے کہ جن کی بیسس پہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جنت ہے کیسی جگہ نا پھر اس کے بعد ہی ہمیں اس کا مے بھی شوق ہو تو آپ کو دل چاہے گا کہ ہم کیسے وہاں پہ جائیں ہے نا جب کسی جگہ کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے مزے کیا شوق کیا آپ کو کوئی بتاتا ہے کسی جگہ کا کہ فلاں جگہ بڑی خوبصورت ہے بہت پیاری اور بہت اس کی تعریفیں کرتا ہے جب وہ تعریف کرتا ہے تب آپ کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوتا ہے ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا کہ میرا دل چاہتا ہے میں یورپ گھومنے جاؤں آپ کو پتہ ہی نہیں یورپ کیا جگہ ہے میرا دل چاہتا ہے میں افریقہ کے ڈیزرٹ میں چلی جاؤں ایسے تھوڑی کہتے ہیں جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو اس جگہ کا تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جنت ہے کیسی جگہ کہ اتنی ساری اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے اور اتنا سارا قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ پورا تو احاطہ کرنا مشکل ہے لیکن جتنا بھی ہم میں آپ کو بتا سکوں گی انشاءاللہ، تھوڑا سا اندازہ آپ کے لیے کرنے کے لیے، کیونکہ وقت اصل میں اتنا آج ذرا دیر ہو گئی ہمیں، تو مختصر ہے، تو جتنا بھی ہم انشاءاللہ کور کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کو پیدا کیا، جیسے میں نے وہ کہا کہ جو بھی میں آپ کو بات بتاؤں گی وہ آپ کی عقل میں اس طرح آ نہیں سکتی کہ جیسے آپ کسی اور چیز کو یہاں پہ دیکھیں اور امیجن کرنے لگے ہاں یہ چیز تو مجھے دنیا میں پسند نہیں ہے، اور یہ وہاں پہ ہوگی تو وہاں پہ بھی مجھے اچھی نہیں لگے گی، اس کے لیے میں جنت میں جاؤں، یہ تو مجھے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو، اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز ویسی ہے نہیں، صرف مماثلت کے لیے، تاکہ آپ تھوڑا سا امیجن کر سکیں، اس لیے ان چیزوں کی مثال دی ہے۔ ادروائز ان چیزوں میں اور اصل جو جنت کی چیزیں ہیں ان میں بہت فرق ہے، جیسے میں آپ کو بتایا نا کہ کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا، تو وہ ظاہر ہے آپ کی امیجنیشن میں نہیں آ سکتی، مگر جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کھجور کا بتاتی ہوں کہ وہاں کی کھجور ایسی ہے، تو آپ تھوڑی بہت سملیرٹی آپ کے ذہن میں کچھ آ تو جاتا ہے، مگر اس طرح سے ایگزیکٹ آپ نہیں امیجن کر سکتے۔ تو جو بھی آپ کو میں باتیں بتاؤں گی وہ تھوڑی بہت آپ سوچیں کہ مماثلت ہے، ورنہ ادروائز ایگزیکٹ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اس کی زمین کیسی ہے، جنت کی زمین کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی تعمیر، جنت کی تعمیر کی ایک اینٹ جو ہے کس کی بنی ہوئی ہے؟ سونے کی، ایک فضہ چاندی کی، اس کی مٹی جو ہے زعفران کی، اور اس کا گارا کستوری کا، کستوری خوشبو ہے وہ اس کا، اور اس کے کنکر جو ہیں، اس کے پتھر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ موتی اور یاقوت ہے، موتی اور یاقوت۔ آپ سٹون یاقوت جانتے ہیں جنہوں نے، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، کیا کہتے ہیں؟
جیم سٹون،
نہیں جیم تو ساری اس کو کہتے ہیں، یاقوت کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا،
کئی رنگ کے ہوتے ہیں
جی، تو موتی اور یاقوت کی بنی ہوئی ہے اس کے جو پتھر ہیں۔ پھر اس وہاں پہ اوہد پہاڑ بھی ہوگا جنت میں، کیونکہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اوہد پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے محبت کرتا تھا۔ جب آپ اوہد پہاڑ کو دیکھیں گی نا تو پھر امیجن کریے گا جب آپ جائیں انشاءاللہ وہاں پہ، کہ اوہد پہاڑ جنت میں ہوگا، اور جب اس کے ساتھ ملاقات وہاں پہ ہوگی تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب ہم بھی جنت میں جائیں، تو کیسا خوش قسمت پہاڑ ہے نا، جس نے نبی سے محبت کی تو وہ وہاں پہ جنت کے ایک دروازے پہ ہوگا۔ وہاں کا موسم کیسا ہوگا؟ نہ وہاں پہ سردی ہے، نہ گرمی ہے بہت، نہ کوئی دھوپ محسوس کریں گے جنتی، اور نہ ہی ایسی ٹھنڈک ہوگی کہ سردی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پہ گھروں کے اندر کتنا مشکل ہوتا ہے سب کا ایک جیسا، مطلب سب کو راضی کرنا ٹیمپریچر کے معاملے میں، کسی کو سردی لگتی ہے، کسی کو گرمی لگتی ہے، کسی کو طرح طرح کے مسئلے ہیں، آپ سارا دن ایڈجسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں وہاں پہ، آپ ہر ایک کے اس کے مطابق، ٹیمپریچر کے مطابق وہاں پہ موسم ہوگا۔ پھر وہاں پہ خوشبو کیسی ہوگی؟ کہ اس کی جو ہوا ہوگی وہ مشک اڑائے گی، مشک کی خوشبو ہوگی، سینٹڈ ہوا ہوگی وہاں پہ، اور اس کی اتنی خوشبو ہے کہ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ابھی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا ہوگا، اس کی خوشبو دور سے پتہ چل جائے گی کہ یہ جنت ہے 500 سال کی مسافت پہ۔ اور وہاں کے چشمے، سبحان اللہ، ایسے چشمے ہیں وہاں پہ، ایک وہاں کا چشمہ ہے سلسبیل، اس میں زنجبیل کی آمیزش کی شراب ہے۔ زنجبیل کہتے ہیں سونٹ کو، ڈرائی ادرک کو میرے خیال میں، جس دن ہم بات کر رہے تھے جنجر، تو اس کی آمیزش ہے اس کی شراب میں، اور وہ پلائی جائے گی جنتیوں کو۔ اس لیے میں آپ کو جیسے کہہ رہی ہوں، آپ شاید سوچیں کہ ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے، لیکن اس سے صرف مماثلت صرف اتنی مقصود ہے کہ آپ تھوڑا سا امیجن کر سکیں۔ اور ایک وہاں پہ چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا تسنیم، اور یہ ایسا چشمہ ہے کہ جس کے پانی کو مقربین صرف پیور پی سکیں گے، باقی کو مکس کر کے دیا جائے گا شراب میں۔ آپ دیکھیں جیسے کوئی مشروب ہے نا، تو اگر یہ کم ہے، مثلا زمزم آپ لاتے ہیں فار ایگزامپل، یہ تو ٹھیک ہے پھر بھی وافر ملتا ہے الحمدللہ، زمزم جو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے ہم بچوں کو بھی کیا دیتے ہیں، پانی میں مکس کر کے دے دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے کہتے ہیں چلو سب کو مل جائے۔ تو وہ تسنیم جو ہے نا، ابرار کو جو ہے، نیکوکاروں کو، جو عام جنتی ہیں، ان کو مکس کر کے شراب میں دیا جائے گا، پیور نہیں پی سکیں گے۔ لیکن جو کچھ جنتی ایسے ہیں جو مقربین ہیں، سابقون ہیں، وہ پیور تسنیم پئیں گے، پیور وہ پانی پئیں گے۔ اور وہاں پہ جو نہریں ہیں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہریں، جن کا ذائقہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا، آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے دنیا میں کہ کوئی ایسا رننگ واٹر ہو جو دودھ ہو اور وہ خراب نہ ہو۔ ہاں ایسا دیکھیں، آپ کوئی بھی وہ لیں، ایسا مشروب، شراب ہے، دودھ ہے، کوئی جوس کا لے لیں، تو تھوڑے دن میں کیسے ہو جائے گا، کیسا اس کا ذائقہ ہو جائے گا جو باہر ہو؟ تو اسی لیے آپ وہاں کی امیجن نہیں کر سکتے. اور یہ دودھ جو ہے یہ گائے کے تھنوں سے نہیں ہے، یہ شہد جو ہے یہ مکھی کے پیٹ کا نہیں ہے، یہ شراب جو ہے کہیں انگوروں سے کشید نہیں کی گئی، یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور وہاں کے جو ایک نہر ہے جو سب سے بڑی نہر ہے اس کا نام ہے نہر کوثر، اور نہر کوثر کے جو کنارے ہیں وہ سونے کی ہیں، اور اس کے نیچے جو پتھر ہیں، کین یو امیجن کہ اس کا پانی کیسا ہوگا جبکہ اس کے نیچے کے جو پتھر ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں. جب اوپر سے دیکھیں گے تو موتی اور یاقوت نیچے نظر آئیں گے، سبحان اللہ. اور پھر ان کا لباس کیا ہوگا؟ جنتیوں کا، جنتیوں کا لباس جیسے ہم جو قرآن پاک میں پڑھتے بھی ہیں اور آپ نے احادیث میں بھی پڑھا ہوگا کہ ریشم کا ہوگا، اور صرف ریشم کا نہیں ہوگا، کہا جاتا ہے جو اس کے لیے سندس اور استبرق، یہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں دیبا اور اطلس، یہ بھی بہت ہی نفیس قسم کا ریشم ہے، اور یہ ایسا ریشم ہے جس کے اندر سونے کی تاریں اور چاندی کی تاریں بنی ہوئی ہیں، اس کا لباس ہوگا ان کا. اور یہ کہاں سے آئے گا؟ جنتیوں کا لباس ایک درخت ہوگا توبہ، صرف اسی درخت سے نہیں مگر اور کسی درخت سے بھی ہوگا، مگر پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ توبہ کے درخت کے پاس وہ کھڑے ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ ان کو لباس ملے، اور وہیں سے وہ لباس جو ہے نا ان کے اوپر آ جائے گا. جب آپ دیکھیں کہ وہ لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا. اب یہ میں ساری اس لیے باتیں بتا رہی ہوں، ہمیں جن چیزوں کا شوق ہے نا، کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، اب آپ کو گھروں کی بھی بات بتاتی ہوں، آپ کو جیولری کی بھی بات بتاتی ہوں، آپ کو حسن و جمال کی بھی بات بتاتی ہوں، کیا کیا ملے گا وہاں پہ. تو وہ جو کپڑے ہوں گے، ہمیں کپڑوں کا اتنا شوق ہوتا ہے، لیکن دیکھا کپڑے رکھنے کتنے مشکل ہیں یہاں پہ، اگر زیادہ بنا لو تو پھر اتنی جگہ نہیں ہے کلوزٹس میں، پھر اس کو دھونے کا، پھر اس کو رکھنے کا، پھر اس کو پریس کرنے کا، کتنا جھنجھٹ ہے. اچھا اب اس کو کپڑے تو پرانے ہو نہیں رہے، اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں چینج کر لوں، تو اب کیسے چینج کرے گا؟ اس کے سامنے پھر جنتی کھڑی ہوگی عورت، اور پھر وہ خواہش کرے گی اور وہ کپڑے چینج ہو جائیں گے، دوسرے کپڑے آ جائیں گے اس کے اوپر، اور وہ کپڑے غائب. اور ایک جوڑا نہیں پہنیں گے، کتنے پہنیں گے جوڑے؟ 70 جوڑے، 70، ایک جنتی عورت 70 جوڑے پہنیں گے، ہر جوڑے کے اندر سے دوسرا نظر آ رہا ہوگا، ہر جوڑے سے. یعنی آپ یہاں کا ریشم دیکھیں، نیچے آپ کا تو نہیں نظر آتا نا کہ نیچے کیا پہنا ہوا ہے، کتنا موٹا ہوتا ہے، یہ کیسا ریشم ہے جس کے اندر سے دوسرا، اس کے اندر سے اگلا، اس کے اندر سے اگلا، 70 کے 70 نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اندر سے جنتی عورت کی پنڈی کا گودا نظر آ رہا ہے، اتنی شفاف ہے وہ جوڑے. اور یہ دیکھیں کہ جب چاہیں گے، جب خواہش ہوگی اس وقت وہ چینج ہو جائیں گے، اور اگر وہ لباس دنیا میں کوئی دیکھ لے تو اس کے نظارے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کو موت آ جائے، اتنا خوبصورت لباس ہے. اور ایک اور درخت ہے وہاں پہ، کھجور کا جو درخت ہوگا، اس کے اندر سے بھی کہا گیا کہ اس کی جو برانچز ہیں ان کا جو روٹ ہے وہ سرخ پتھر سے بنا ہوا ہے، سرخ جس کو کہیں گے سونے کا، سرخ سونے کا ہے، اور اس میں سے بھی جنتیوں کے کپڑے نکلیں گے. تو عورتوں کے لیے اتنا، یعنی کتنی اچھی بات ہے جو ان کی شوق کی چیز ہے. اور کنگیاں جو ہوں گی ان کی سونے کی ہوں گی، گولڈ کی کنگیاں. اب سونا جو ایسا یہاں کا سونا ہے وہ نہیں، اب یہ سونا وہاں کا جنت کا سونا ہے. ان کے زیور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے جو جب سے پیدا ہوا ہے جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، تب سے اس کا جو جس برتن کے اندر وہ زیور بنا رہا ہے، جو وہ برتن ہے، ابھی زیور کی نہیں بات ہے، صرف اس برتن کو اگر دکھایا جائے سورج کو تو سورج مان پڑ جائے اس ایک برتن کو دیکھ کے، یعنی اس ایک برتن کے سامنے اس برتن کی اتنی چمک ہے. تو اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس کام میں لگایا ہوا ہے، اور یہ سونے کے موتیوں کے اور جڑاؤ سونے کے زیورات بنا رہا ہے جنتیوں کے لیے. اور اس کے جنتی کہاں تک زیور پہنے گا، کہاں تک پہنے گا جنتی زیور؟ شاباش، جہاں تک وضو کا پانی اس کا جاتا ہے نا وہاں تک زیور پہنے گا. تو آپ خود سوچیں کہ کہاں کہاں تک ہمارے زیور ہوں گے، پیروں میں بھی، ادھر بھی، سب پہ بھی، کدھر کدھر زیور ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. اور پھر اس کے خدمت گار جنتی کے کیسے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے، ایسے قرآن میں آتا ہے جیسے موتی ہیں، پرلز ہیں بکھرے ہوئے، کہ اوپر سے آپ دیکھو جیسے آپ کسی، مجھے تو ایسے سوچ آتی، کہیں لکھا نہیں ہوا، میرے ایسے ذہن میں سوچ آتی کہ جیسے آپ اوپر سے دیکھیں تو جیسے بہت سارے موتی بکھرے ہوئے ہوں نا، آپ کہیں جہاز سے دیکھیں یا کچھ ہے تو آپ کو نیچے نظر آتی نا کوئی چیز، تو ایسے لگے گا یہ لڑکے نہیں جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے، اتنے خوبصورت ہوں گے. आप देखें किसी रेस्टोरेंट वगैरह में इसमें जाएं तो वहाँ पे जो वेटर्स अच्छी तरह ड्रेसअप हुए होते हैं कि किस लिए आपको ये सर्व करने के लिए, उससे भी आपको अच्छा लगता है ना, खाने में अच्छा लगता है कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, उसके ही तो वो पैसे लेते हैं। तो ये ऐसे लड़के होंगे और ये खादिम एक नहीं होंगे, 1000 खादिम होंगे, एक अदना से जन्नती के भी जो उसके पीछे पीछे चलेंगे और वो आगे आगे चलेगा। फिर इनका कलाम वहाँ पे क्या होगा, क्या बातें करेंगे, जब उनकी जो हर सांस के साथ तस्बीह होगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाहिर है ये बातें ही बता रही हूँ तो आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकल रहा है, तो बताएं कि जब आप उन चीज़ों को देखेंगे तो कैसे नहीं निकलेगा सुभान अल्लाह। और जब किसी से मिलेंगे सलाम, उनकी बात क्या होगी, सलाम। और जब किसी, जब कोई बात ख़त्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जब कोई चीज़ चाहते होंगे तो उस वक्त कहेंगे सुभान अल्लाह, तो फरिश्ते वो चीज़ हाजिर करेंगे इनके लिए। इसी तरह इनका हुसन कैसा होगा, जन्नती जो औरत होगी अगर वो दुनिया में लम्हा भर के लिए झांक ले तो उसका चेहरा मशरिक से मगरिब तक के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर दे, उसका सिर्फ झांकेगी, जस्ट पीपिंग इनटू दुनिया, इस चेहरे के अंदर इतना नूर है, जिसको आप कहते हैं ना कि तुम्हारे चेहरे पे कितना नूर है, उसका इतना नूर है मशरिक से मगरिब तक हर चीज़ चमक जाए, इतनी खूबसूरत होगी, क्योंकि अल्लाह ताला उनको दोबारा पैदा करेंगे ना, और इसकी खुशबू से सारी फिजा मशरिक से मगरिब तक मुअत्तर हो जाए। क्या ये कम सौदा जिस पे आप कोई भी चीज़ गिव अप नहीं कर सकते इसके लिए हा? आज हुसन को दिखाने के लिए हम कितनी ज़्यादा पापड़ बेलते हैं ना, हालांकि हम क्या हसीन हैं, वो किसी ने अभी तक हमें से किसी को कोई अवार्ड नहीं दिया, मैं सिवाय इसके कि शायद किसी ने झूठी तारीफ कर दी होगी, बहुत खूबसूरत लग रही है उस पर ही हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो बात यह है कि वो असल हुसन है जो कभी मांग नहीं पड़ने वाला, और अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेंगे इसको हूर की तरह, जैसे जन्नत की हूर होगी इस तरह से पैदा करेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा हसीन। और ये औरतें अपने शौहरों के साथ अपने मोहल्लात में घने सायों के नीचे और बहती नहरों के साथ बैठी होंगी, और दोनों मियाँ भी बैठ के खुशखबरियाँ लगाएंगे, तो ख़ुद काम भी नहीं करना पड़ेगा, इतने सारे खिदमतगार जो होंगे। और इनकी रहाइश के लिए क्या इंतज़ाम है, सुभान अल्लाह, इनकी रहाइश के लिए खैमे भी हैं, महल भी हैं और बाला खाने भी हैं, सब है। यानी वो होता है ना कि हमारा एक, जैसे हम कहेंगे समर हाउस है, एक कॉटेज ली हुई मैंने वहाँ पर, एक अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग में मैंने लिया, शौक होते ना इस तरह से, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे एक चीज़ नहीं, महल भी हैं, खैमे भी हैं और बाला खाने भी हैं, गुरफा। सबसे पहले आपको गुरफा के बारे में बताती हूँ, जो बाला खाने हैं वो कैसे हैं, अब देखें जो भी मैं आपको बात बताऊँगी इसका मकसद ये नहीं कि जन्नत में वैसी ही चीज़ होगी, मतलब मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी अपनी जितनी आपको इल्म है उतना ही मुझे इल्म है ना, मैं देख के आई हूँ जन्नत को, तो मैं आ तो आपको अपनी उससे ही बता सकती हूँ कि जितना मैंने पढ़ा। आप देखें, मुझे इसकी अंदाज़ा इस बात से हुआ कि जब हम एक दफ़ा एक कहीं सैर पे गए, हर चीज़ सुभान अल्लाह इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है, तो वो सैर पे गए तो हमने वहाँ पे देखा वो लेक थी, और उसके करीब जो उन्होंने मैगज़ीन दिया कि इसके अंदर देखें जो जिस होटल में आपने रहना है, तो उस कई होटलों की तस्वीरें थी, एक तस्वीर ने मुझे बहुत ही वो किया और अभी तक मेरे दिमाग में वो बैठी है कि उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि एक बहुत हाई राइज कोई कमरा है और उसके कर्टन्स खोलने में उन्होंने पूरे शीशा है, पूरा ऊपर से नीचे तक शीशा और सामने लेक व्यू है, और उसका पैसे बहुत ज़्यादा थे जाहिर है क्योंकि लेक व्यू था ना। तो फिर मैं इमेजिन करती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो बाला खाने होंगे जिनका अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नज़र आता है, यानी क्या मतलब कि सी थ्रू, यानी जिसको हम अपनी ज़ुबान में शीशा कह सकते हैं, है ना, कि ग्लास है कि अंदर से बाहर नज़र आ रहा है बाहर से अंदर। और कितने एक्सपेंसिव, कौन सा सबसे एक्सपेंसिव कमरा होता है जो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उसका व्यू ज़्यादा है, है ना। तो ये मिलेंगे ख़ास ख़ास लोगों को, ये हर एक को नहीं, ये अपार्टमेंट नहीं मैं कहना चाहती, मगर क्या उसको कहेंगे, बहुत अच्छी ज़ुबान में भी कुछ ना कहे तो हाँ पेंट हाउस कह सकते हैं, मगर क्या वो, ये भी एक नाकिस सा लफ्ज़ है, मगर बाला खाने ऐसे होंगे कि जो उन लोगों को मिलेंगे जो नर्म बात करते हैं, पोलाइट पीपल, और जो खाना खिलाते हैं लोगों को, और जब लोग सो रहे होते हैं तो उस वक़्त वो खड़े होते हैं अल्लाह के सामने, तहज्जुद गुजार होते हैं। और नंबर 4, एक और रिवायत में आता है, एक में तो ये तीन चीज़ें आती हैं और एक में आता है कसरत से रोज़ा रखने वाले, उनको ये मिलेंगे, उनके लिए स्पेशली हैं, जो ये पेमेंट करेगा उसके लिए ये बाला खाने, जिसको ये अच्छे लग रहे हैं तो वो इन चारों कामों में से कोई कर ले। फिर नहीं कोई भी एक करेगा तो ये मिलेंगे
ठीक है।
अच्छा फिर खेमे होंगे वहाँ पे जो कि मोती के बने होंगे, खोलदार मोती, और एक एक खेमा कैसा होगा जो 60 मील लंबा एक एक खेमा होगा, कि जन्नती एक जगह पे होगा तो दूसरी जगह पे पता नहीं होगा किसी को कि वो वहाँ पे क्या हो रहा, ऐसे खेमे होंगे। और ये खेमे कहाँ होंगे, बागात के और नहरों के किनारे पे होंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना वेकेशन हाउसेज या कॉटेज, हर चीज़ अपनी अपनी जगह कहीं कहीं होगी। और कुछ होंगे महल्लात, जो महल होंगे ना हर कपल के लिए तो वसी और ये सल्तनत होगी अपनी उनकी, जिसके अंदर उनके महल्लात होंगे जिनमें बाग होंगे और ये चीज़ें। और महलों के अंदर हर वक्त ऊद जल रही होगी, यानी जैसे आप अपने घरों में ये जलाते हैं या एयर फ्रेशनर करते हैं तो ऊद जलती रहेगी जिसकी खुशबू से सारा महल मुअत्तर रहेगा। और जब अदना जन्नती, एक हदीस में आता है, एक अदना जन्नती जब दाखिल होगा अपनी जन्नत में, तो दाखिल होने के बाद उसको इतना एक ऐसा खूबसूरत ऐसी चीज़ें इतना नूर नज़र आएगा एक किस्म का, तो वो फ़ौरन सज्दे में गिर पड़ेगा। तो एक मर्द खड़ा होगा, वो कहेगा कि ये क्या कर रहे हैं आप, वो कहेगा मेरे रब का दीदार नहीं हो क्या, वो कहेगा नहीं ये तो आपके महल की बत्तियां हैं, आपका महल है जिसकी रोशनी ये है और मैं आपका खिदमत गुजार हूँ और मेरे जैसे बहुत 1000 आपके और खिदमत गुजार हैं। तो ऐसे तो महल्लात हैं वहाँ के। और फिर इसके अलावा तख्त हैं वहाँ पे, ऐसे तख्त के जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर तकिए लगे होंगे और कई तख्तों होंगे, जैसे हमने पढ़ा भी है अपने हिफ्ज़ भी किया होगा, फी हा सुरुरुम मरफुआ, कैसे तख्त ऊंचे अरफा, तो ऊंचे तख्त होंगे 30वें पारे में ये, तो ऊंचे ऊंचे तख्तों पे बैठे होंगे वो लोग और वहाँ से वो नज़ारा करेंगे। और कैसे तख्त होंगे कि बास तख्तों पे मखमली सनद मसनदें होंगी और नरम और नाजुक गद्दे बिछे होंगे और गाओ तकिए लगे होंगे जिन पर वो बैठेंगे। फिर आपने ये भी हिफ्ज़ किया अलल अराई की यंजुरून, ऐसी मसनदें होंगी जहाँ से बैठ के देखेंगे वो तख्तों पे बैठ के। ये तख्त सोने के तारों से बुने होंगे और इनके ऊपर कीमती कालीन बिछे होंगे। तो ये उन तख्तों पे आमने सामने बैठेंगे तकिया लगाए हुए। अच्छा हमें क्रॉकरी का भी बहुत शौक़ है, क्रॉकरी वहाँ की कैसी होगी, सोने की चांदी की और सफ़ेद चमकदार शीशा जो चांदी की तरह का होगा उसकी क्रॉकरी होगी जिसमें पेश किया जाएगा खाना। और खाने के लिए जो ट्रेज़ होंगी सोने की ट्रेज़ होंगी और उसके ऊपर जो कप्स रखे होंगे ग्लास रखे होंगे चांदी के होंगे कई शीशे के होंगे और उसमें वो खाना ला के सर्व करेंगे। अब वहाँ पर एक बाज़ार भी है जन्नत में जो हर जुमे को लगता है, उसमें जब जन्नती जाएंगे तो उनका हुस्न और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो जब अपने घरों को वापस आएंगे तो उनकी बीवियाँ कहेंगी कि आप तो और भी ज़्यादा हसीन हो गए, वो कहेंगे कि तुम भी और ज़्यादा हसीन हो गई, वो घर बैठी हसीन हो गई, यहाँ पे वो गए बाज़ारों में और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक ऐसी हवा चली जिससे कि उनके चेहरे और कपड़ों पर वो हवा पड़ेगी, ऐसा गुबार होगा उस पर कि जिससे और ज़्यादा हसीन हो जाएंगे। जन्नत के जो दरख्त हैं उन दरख्तों का तना जो है वो सोने का है, वो सारे सोने के तनों वाले दरख्त हैं। और एक दरख्त ऐसा है वहाँ पे जिसका साया इतना लंबा है कि सवार 100 साल तक अपना घोड़ा दौड़ाए तो उसका साया ख़त्म नहीं होता, इतना लंबा साया उसका। तो ये साये कभी ख़त्म ना होने वाले। और एक दरख्त लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, एक दरख्त लग गया सुभानअल्लाह पढ़ा तो, एक अल्लाह अकबर किया एक दरख्त लगे, कितना आसान है। लेकिन हम दरख्त भी नहीं लगाना चाहते, कितने सारे दरख्त लगा सकते हैं आप एक दिन में। और एक खजूर का दरख्त है, खजूरों के जो दरख्त हैं वहाँ पे, एक नहीं बहुत सारे होंगे, इनका तना सब ज़मरुद का होगा और इनकी टहनियों की जड़ें जो होंगी, जो मैंने आपको बताया ब्रांचेस की जड़ें, वो सुर्ख सोने की होंगी, ये वहाँ पर दरख्त होंगे। अब यही ऐसी चीज़ें हैं ना जिनके पीछे आज हम अपनी जान कितनी खपा रहे हैं, घरों के पीछे, जिनके मैंने आपको बात बताई वो तो महल होंगे ये तो घर हैं, या कपड़ों के पीछे या जेवर के पीछे हैं, या बाग या ये इन चीज़ों के पीछे। जन्नत आदन जो है जिसको जन्नतुल फिरदौस भी आप कहते हैं, वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई है, उसकी एक ईंट सोने की, एक सुर्ख याकूत की और एक सब्ज मुरद की है, और इसके पत्थर लूलू के हैं और मरजान के, اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا بخیل اس میں داخل نہیں ہو سکتا جو بخل کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے اوجل ایک چیز غیب میں ہے، یہ چیز جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اس کو رکھا ہوا ہے. مگر ان چیزوں کے لیے ہم ساری زندگی تو اپنے جسم کے لیے محنت کرتے ہیں نا کہ ہم جسم کو آرام پہنچائیں، اے سی لگایا ہے ہم نے، اپنی گاڑی لگژریس رکھی ہے، ہم اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی نیند کا خیال رکھتے ہیں، ہم ساری جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں اپنے جسم کی راحت کی کوشش کر رہے ہیں نا، کہیں پہ بھی ہماری کوشش روح کی راحت کی نہیں ہے. اور روح کو راحت کس چیز سے ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے. روح اس سے اطمینان پائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ کس چیز کو دیکھنا ہے؟ جس نے اس روح کا انتظام کیا. یہ نہیں دیکھنا کس نے جسم کو کتنی لگژریز پہنچائی. اب یہ جنت کی ایسی چیزیں انسان سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی، واقعی یہ ہوگا. اور کئی لوگوں نے اس کو ڈینائی کر دیا، کئی لوگوں نے جب عقل کے اس گھوڑے دوڑائے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسے ہی بس لوگوں کو انسینٹیو دیا گیا ہے نیک عمل کرنے کے لیے. کئی لوگوں نے بالکل اس کو جھٹلا دیا. اب حالانکہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس بچے سے اگر بالفرض اس کو شعور مل جائے اور آپ اسے پوچھیں کہ بتاؤ دنیا کیا ہے، تو وہ بچہ کیا بتائے گا؟ دنیا ہے ایک اندھیرا سا گھر، ایک چھوٹا سا گھر، خون ہیں، آنتے ہیں، ہڈیاں ہیں، یہ ہے دنیا، ہے نا، یہی کہے گا نا. اچھا اگر اس کو آپ کہیں کہ نہیں دنیا تمہیں پتہ ہے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور آسمان ہیں اور ستارے ہیں اور اتنی بڑی زمین ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کارخانے ہیں اور اتنے بڑے بڑے محل ہیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے دنیا وہی ہے، وہ امیجن کر ہی نہیں سکتا اس کو. اب آپ فرض کریں ایک ماں کے ٹوئنز ہیں پیٹ میں، اب اگر ایک بچہ پہلے ڈلیور ہو گیا، اس کا ٹائم پہلے ہو گیا اور وہ پیدا ہو گیا اور دوسرا بھی پیٹ میں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میرا بھائی اس سے پوچھے کہاں گیا، وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا. حالانکہ اگر اس کو آپ کہیں کہ نہیں وہ چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا میں چلا گیا، تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی نا سمجھ، کیونکہ وہ اس چیز کو جان ہی نہیں سکتا. اسی طرح بالکل یہ ہماری دنیا ہے، جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ ایک بڑی دنیا میں ہم چلے گئے، ختم نہیں ہو گئی. سمجھ لیں کہ اب وہ پھر ہم کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا وہ فوت ہو گیا، وہ دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا. نہیں، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے گیا، لیکن وہ ایک بڑی دنیا میں چلا گیا جس کو آپ نہیں جان سکتے. وہ کیونکہ آپ کی دنیا اتنی سی ہے، آپ کی دنیا کتنی محدود ہے. تو یہ اس بچے کا جیسا حال ہے، کیونکہ ایک تو ہے ماں کا پیٹ ہے جو قبر ہے، اور ایک زمین کا پیٹ قبر ہے نا. تو ماں کے پیٹ سے بھی نکلتا انسان نئی دنیا میں آتا ہے، اور زمین کے پیٹ سے بھی نکلے گا، قبر سے نکلے گا تو ایک نئی دنیا میں ہوگا. تو اس کو کبھی جھٹلانا نہیں چاہیے، اس کو ہمیشہ یہ سوچیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ آ نہیں سکتا، کیونکہ میری دنیا بھی بہت چھوٹی ہے، جتنا بھی مجھے بتائیں میں نہیں امیجن کر سکتی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں، اس لیے کیونکہ وہ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی حقیقت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج لوگوں کو اس لیے یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو نہیں پہچانتے نا، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید یہ چیز نہیں کر سکتا، اسے تو کن کیا نا اور ہو گئی، ساری جنت بن گئی. تو اب بات یہ ہے کہ اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اعمال کی ضرورت ہے نا، ایمان کے ساتھ اعمال کی. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جنت جو ہے اللہ کی رحمت سے ملے گی، تو پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے کوئی اعمال کی؟ ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے ملنی ہے جنت، پھر تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے اعمال کی. کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟
کوشش تو کرنی ہے،
تو کوشش نہیں کرتے ہم، وہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی. اللہ کی رحمت کو کون کھٹکھٹائے گا؟ آپ کے اعمال. ایک یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں نا، تحفہ دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ اس کو خوش کر دیں، ایسے کرتے ہیں نا، میرے سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اگر ناراض ہے تو مان جائے. اسی طرح آپ کے اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال آپ دنیا میں کر رہے ہیں، دن بھر میں آپ کر رہے ہیں، تو وہ گفٹس بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اب کوئی نماز کا گفٹ بھیج رہا ہے، ٹوٹی ہوئی نمازوں کا گفٹ بھیج رہا ہے. آپ کو کوئی کرسٹل دے جو ٹوٹا ہوا ہو تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کوئی ڈبہ کھولا اندر سے چیز ٹوٹی ہوئی، کیسا لگے گا؟ کوئی ٹوٹی ہوئی نمازوں کا گفٹ بھیج رہے ہیں، بیکار گندی چیزوں کا گفٹ بھیج رہے ہیں، کوئی جھوٹ کا گفٹ بھیج رہا ہے، کوئی ریاکاری کا گفٹ بھیج رہا ہے، سارا دن آپ گفٹ بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وہ جمع کر لے گا اور ان گفٹس کو اس دن کھولا جائے گا آپ کے سامنے. اچھا ویسے ایک بات ہے, آپ دیکھیں جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گفٹ جو لوگ لائے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا چلیں سب کے سامنے گفٹ کھولیں. اب جو بندہ برا گفٹ لے کر آیا وہ کہتا ہے نہیں سب کے سامنے نہ کھلے, ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ بعد میں دیکھتا رہے لیکن میرے سامنے نہ کھلے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جو گفٹ لے کر آئی ہوں وہ بروکن ہے یا اس کے اندر کوئی فلو ہے یا وہ برا ہے نا. یہی حال ہمارے اعمال کا, یا یہی حال ہمارے اعمال کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس دن کھولیں گے نا سب کے سامنے آپ کی گفٹ کھل رہی ہیں. تو اگر آپ نے ایسا گفٹ دیا جو اس قابل نہیں تھا تو کتنی شرم آئے گی, اور وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں گے جنہوں نے خوبصورت سا گفٹ, ہاں کھولو کھولو, اور دوسرا کہے گا نہیں نہیں نہ کھولو. یہی ہمارا حال ہے نا, ہم نہیں چاہتے ہمارے گفٹ اس دن کھلیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی تو بخشش بے شک بہت زیادہ ہے, لیکن اعمال کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی اس کی رحمت کے ہم قابل ہو جائیں اور تاکہ ہم اس کو منا لیں. تو سب سے پہلے چیز تھوڑا سی ہم اس سے گو تھرو کریں گے کہ ہم ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے کہ جن سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. پہلی چیز تو آپ کو پتہ ہے ایمان ہے, اللہ پر ایمان, رسول پہ ایمان, یہ ایمانیات جو ہیں وہ آپ کی پوری ہونا چاہیے. اسلام کے بغیر, ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں. مگر جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ بہت جنت میں جانے والے ہیں, ان میں سے ایک ہے اللہ کا ڈر, تقویٰ, اور دوسرا ہے اچھا اخلاق. اچھے اخلاق کی وجہ سے بھی لوگ بہت جنت میں جائیں گے. تقویٰ تو پتہ نہیں ہمارے اندر کتنا ہے یا نہیں ہے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مگر اچھا اخلاق تو کر سکتے ہیں نا, کسی کے ساتھ بری بات نہ کرے, کسی کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دیں, اس کا کیلیبر تو اللہ کو ہی پتہ ہے ہمارے نمبر تقویٰ میں کتنے ہیں, اور اس نے اخلاق کا تو سب کو پتہ ہے نا میں کیسی ہوں لوگوں میں. اور پھر اور کون لوگ جنت میں جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو آگے کی آیات ہیں سورہ آل عمران کی, اب آپ اس کا ترجمہ بتائیں گے جو کلاس کے لوگ ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے, الذین ینفقون فی السراء والضراء, کیا مطلب جو تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں, بالکل, والکاظمین الغیظ, شاباش, والعافین عن الناس, معاف کرتے ہیں, شاباش, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پہ, ذکر اللہ, ذکر کرتے ہیں وہ پھر اللہ کا, فاستغفروا لذنوبهم, استغفار مانگتے ہیں, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, کون, ومن یغفر الذنوب, اور کون گناہوں کی بخشش کرتا ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے, ولم یصروا علی ما فعلوا, نہیں یصروا, اصرار سے, اصرار کرتے, علی ما فعلوا, اس پر جو انہوں نے کیا اس کے اوپر نہیں اصرار کرتے, وہم یعلمون, جبکہ وہ جانتے ہیں, یعنی اڑ نہیں جاتے اپنے غلط کاموں کے اوپر. تو کتنی ساری آپ کو خوبیاں تو یہیں پہ پتہ چل گئی نا, کیا کیا ہوئی کہ جو تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں, جو غصے کو قابو کرتے ہیں, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں, چھوڑ بھی دیا کرو کبھی, ارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے نہ بیٹھ جا کر, اب اچھا ہماری کتنی عادت یہ ہے نا, ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر اب ہماری ناراضگیاں سارا سال رہتی ہیں. اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی شادی ہونے لگے یا کسی کے گھر میں کوئی ایسے کام ہو تو ضروری لازمی ہے کہ ہمارے لوگوں کا یہ وتیرہ ہے, رشتہ داروں کا یا جو قریبی ہیں, اب ان کو موقع ہے کہ وہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں, درگزر کر دیا کرو, کبھی تو چھوڑ دیا کرو. جب چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگ میرے پاس لے کر آتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کیوں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھے, چھوڑ دو, کبھی درگزر بھی کرو, یہی لوگوں نے تو جنت میں جانا ہے, درگزر کرو, معاف کر دو, جانے دو. ہم اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں ابھی جا سکتے, لیکن کیونکہ ہم نے آگے چلنا ہے, اور پھر جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی فحش کام کر لیتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے, اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اڑ کے نہیں بیٹھ جاتے اور اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ کے اوپر کہ نہیں جی میں ٹھیک کر رہی ہوں, بحثیں کرنے لگے, اس کی لاجکس دینے لگے, یہ کہاں پہ لکھا اور وہ کہاں پہ ہے, وہ نہیں کرتے. یہ غلطی ہو گئی, اللہ اب ہمیں معاف کر دے, اور اصرار نہیں کرتے اس کے اوپر جبکہ ان کو بات کا پتہ چل جائے, تو اصرار نہیں کرتے اس کے اوپر. اور پھر جنت کے مختلف دروازے بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ ایک دروازے کا نام تو سب کو ہی پتہ ہے, روزوں میں جو بہت زیادہ اس کو مینشن کیا, باب الریان, ہاں جی, اور باب الصلات بھی ہے, پھر باب الجہاد بھی ہے, پھر باب الصدقہ بھی ہے, پھر باب الضحیٰ بھی ہے جو چاشت کی نماز پڑھنے والے. پھر یہ سارے دروازے ہیں, جس میں سے بھی آپ جانا چاہتے ہیں ویسے کام کریں کثرت سے تو انشاءاللہ اس دروازے سے انٹر ہو جائیں گے. کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو آٹھوں دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا, جیسے فار ایگزامپل ایک ہے جو کہ وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کو بھی آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, لیکن اصل اس کی جسٹ سمجھنے کی بات ہے نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح والد جو ہے, فادر جو ہے, وہ جنت کا ایک درمیانی دروازہ ہے, یعنی جس نے باپ کو راضی کیا, دنیا میں خوش کیا, وہ اس دروازے سے داخل ہوگا. یعنی باپ بھی جو ہے نا, اور اس کی دیکھیں جنت کی, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس کی چابی تو کلمہ طیبہ ہے, اور اسی دفعہ کے ہماری کلاس میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے جو دندانے ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں, اگر دندانے فٹ ہوں گے لاک کے اندر تو پھر ہی آپ کا دروازہ کھلے گا, ورنہ تو دروازہ نہیں کھل سکتا. پھر اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا, تو حدیث میں آتا ہے جس نے پیاسے کو پانی پلایا اور اسے سیراب کیا اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے, اور اسے کہا جائے گا کہ اس میں سے جس سے چاہے داخل ہو جاؤ. تو پیاسے کو پانی پلانے کے لیے آپ کوئی کنواں بھی کھدوا سکتے ہیں, کوئی ایسی جگہ پہ پانی کا انتظام, کوئی سبیل لگوا دیں جہاں پہ لوگوں کے پاس پانی کی قلت ہے, تو یہ بہت ثواب کا کام ہے. اسی طرح کھانا کھلانا بھی جنت کے دروازوں میں سے اللہ تعالیٰ اس دروازے سے داخل کرے گا, جسے سوائے ان لوگوں کے جو کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, ان کے سوائے اور کوئی نہیں داخل ہوگا. پھر اسی طرح جو عورت چار کام کرے گی وہ بھی جنت کے جس دروازے سے جائے گی داخل ہوگی. ایک یہ کہ جو پانچوں نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے, وہ اسی حال میں جب مرے گی تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہوگی. تو عورتوں کے لیے تو کام آسان ہو گیا نا, چاروں کاموں کو ہی پکڑ لیں اگر تو کتنا آسان ہے. اور جس کی جان اس چیز پہ نکلی کہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی جان نکلی, وہ بھی جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا. پھر اسی طرح نرم دل, جو سافٹ ہارٹیڈ ہے انسان اور نرم مزاج ہے, ہر وقت اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ انسان بھی جنت میں داخل ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے, یعنی چڑیاں آپ نے دیکھا ذرا سی بات کے پر ڈر جاتی ہیں, پھر سے اڑ جاتی ہیں, جن کے دل اتنے سافٹ ہیں, اتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں, سبحان اللہ. اور جنت میں غریب, فقیر, محتاج, مسکین اور کمزور لوگ کثرت سے داخل ہوں گے, اور آپ کو پتہ ہے امیروں سے 500 سال پہلے وہ داخل ہو جائیں گے جنت میں. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا. جو شخص روزانہ 12 رکعت نماز پڑھتا ہے, جو آپ کو پتہ ہے سنت موقعہ ہیں, وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. صلہ رحمی کرنے والا, اسی طرح تہجد گزار انسان اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا اور دوسروں پر رحم کرنے والا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والا اور اسلام کو دل سے اپنا دین سمجھنے والا, اسلام سے بیزار نہیں ہے وہ, کیوں ہم مسلمان ہیں, اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر بیڈ نیم آ رہا ہے یا کچھ بات ہے, اس کو نہیں, وہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور اسی طرح 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کی جو دینی تعلیم کرے اور ان کو جوان ہونے کے اوپر ان کا نکاح کر دے, شادی کر دے ان کی, وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. اور وضو کے بعد جو تحیت الوضو پڑھتا ہے نفل, وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طرح جن کے چھوٹے بچے, کہا جاتا ہے کہ 3 نابالغ بچے جن کے فوت ہو گئے, تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بھی, ماں باپ کی خدمت کرنے والا بھی, خیر بہت سارے کام اور ایسے ہیں جن سے کہ جنت مل سکتی ہے. مگر جو چیزیں درجات کو بلند کرنے والی ہیں, اگر درجے اوپر چاہتے ہیں تو کون سی چیز درجات کو بلند کرتی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جسے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں, فرمایا وضو کو سردی اور تکلیف کی وقت اچھی طرح سے کرنا. جب بڑی سخت سردی ہے تو آپ کو تو یہاں پہ خیر دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے نا, گرم پانی بھی آ رہا ہے اور گھر میں ہیٹ ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن سوچیں گاؤں وغیرہ جہاں پہ نہیں ہوتا انتظام, تو سردی میں آپ اٹھ کے وضو کریں, آپ کے لیے تو اتنا ہی امتحان ہے کہ جب آپ کو نہانا ہو آپ کے اوپر غسل واجب ہوتا, آپ دیکھیں کہ فجر پہ کون کتنے لوگ اٹھتے ہیں اور غسل کرتے ہیں اس وقت, آپ تو اتنا سا ہی امتحان آپ کے اس میں فیل ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح مسجد تک جو قدم چل کے جاتے ہیں, ان کے بھی درجات بلند ہوں گے, اور اسی طرح ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا جو انتظار کرے اس کے بھی درجات بلند ہوں گے, اور جو اولاد والدین کے لیے دعا مانگتی ہے اس سے بھی والدین کے درجے بلند ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے. تو اسی طرح جو انسان تکلیفیں دنیا میں برداشت کرتا ہے نا صبر کے ساتھ, اس کے بھی درجے بلند ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اونچے درجے دینا چاہتے, لیکن وہ اس سے ان درجوں کو اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس تکلیف میں جب وہ صبر کرتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس دن بہت زیادہ ہوگی, اللہ کی رحمت کی وسعت اتنی ہوگی کہ شیطان کو بھی اس دن امید ہو جائے گی کہ شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے, شاید آج بھی میں خود بھی شاید جہنم سے نکلنے کے قابل ہو جاؤں. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوگی. اور جو مومن ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کا حساب کتاب لیں گے. اتنی پیاری یہ حدیث مجھے لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس کے اوپر پردہ کر دیں گے, اپنے بازو کا پردہ ڈال دیں گے اور فرمائیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھو. اب ہم نے پڑھا ہے نا اس میں اقرا کتاب, اپنی کتاب پڑھ آج. تو وہ اپنی نیکیاں پڑھے گا, اب ریڈنگ ہو رہی ہے اس میں اپنی نیکیاں نظر آ رہی ہیں, اس میں نیکیاں پڑھے گا, اس کا دل بڑا ہی خوش ہوگا, چہرہ روشن ہو جائے گا, ظاہر ہے اچھی اچھی چیزیں پڑھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے تجھے اس نیکی کا علم ہے؟ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھ سے اس نیکی کو قبول کر لیا. تو وہ سجدے میں گر پڑے گا بہت خوش ہو کے. پھر وہ اب ظاہر ہے ریڈ کرتے کرتے کہیں گناہ بھی آ گیا. اب جب گناہ پہ پہنچے گا تو شرم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور اس کا دل گھبرا اٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے اس کو پہچانتے ہو؟ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس گناہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں, میں نے اس کو تیری خوشی کی خاطر معاف کر دیا. چنانچہ وہ نیکی کے پاس سے گزرتا جائے گا اور جب نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ قبولیت کا اعلان کریں گے تو وہ سجدہ کرتے جائے گا, جب گناہ کے پاس گزرے گا تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرتے جائیں گے اور وہ سجدے میں گرتا رہے گا اس وجہ سے. تو جو لوگ باہر بیٹھے ہوں گے نا وہ جب یہ دیکھیں گے ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اوپر تو اللہ نے اس کے پردہ کیا, ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو بار بار سجدہ کرا, بار بار سجدہ کرے گا. وہ کیا کہیں گے؟ ایک دوسرے کا کہیں گے خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے, اس نے تو کبھی اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سبحان اللہ. تو ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے, اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو اس کی غلطیوں کو چھپا دیا. دیکھو ایسے اللہ تعالیٰ اس دن معاف کریں گے اپنے بندے کو, ایسے اللہ تعالیٰ کریں گے کہ اس کو شرم بھی نہ آئے لوگوں کے سامنے. اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کبھی کوئی نافرمانی کی ہی نہیں نا, جبھی تو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس دن اتنی بخشش ہوگی. اور جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اب تو جنت میں جا کے جہنم سے اس کو نکالا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب جا, تو وہ کہے گا یا اللہ اب تو جنت میں کوئی اسپیس ہی نہیں رہ گئی میرے لیے, کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی, سب نے اپنی اپنی جگہ لے لیا, میرے لیے کیا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا کے بادشاہ کے برابر, ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر جنت دے دی جائے؟ وہ عرض کرے گا اے رب میں اس پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے وہ بھی دیا اور اتنا اور اور اتنا اور اور اتنا اور اور اتنا اور اور اتنا اور. جب پانچویں دفعہ اللہ تعالیٰ کہیں گے, کہے گا اللہ میں راضی, اللہ میں راضی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے لیے یہ سب کچھ اور اس سے 10 گنا زیادہ, اور مزید وہ کہ جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو لذت پہنچائے. وہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا, اللہ میں راضی ہو گیا. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوگی. اور دیکھو جب انسان کسی جگہ پہ بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنے گھر والے انسان کو یاد رہتے ہیں نا. جب یہاں پہ بھی ہم آ گئے تو اگر ہم اچھے حال میں بھی ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کیا دل چاہتا ہے؟ ہمارے گھر والے دیکھ لیں کہ ہم کتنے اچھے حال میں رہ رہے ہیں, ان کو بھی کسی طرح ویزا مل جائے, وہ بھی یہاں آ جائے. تو جب انسان اگر بلند درجات پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو, اس کی اولاد کو اس کے ساتھ اونچے درجوں پہ پہنچا دیں گے, اس کے ساتھ ملا دیں گے, کہ اس کو یہ حسرت نہ ہو کہ ہے وہ پیچھے رہ گئے اب مجھے کیا مزہ. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کو جنت میں ہونا چاہیے, شرط یہ ہے. اگر وہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے درجے بلند کر دے گا۔ تو جنت کے تو 100 درجات ہیں نا، ہر درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا ہر درجے کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور ایک درجے والے دوسرے درجے کو کے بالا خانہ کو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ اس کا مکان ہے، وہ میری فلاں دوست کا مکان ہے، وہ میری فلاں سہیلی کا مکان ہے، وہ میری کزن کا مکان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے لوگ مغرب یا مشرق کے افق میں غائب ہونے والے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، کیا یہ انبیاء کرام کی منازل ہوں گی؟ کیا یہ ان کو منزلیں ملیں گی، اتنے اونچے درجات؟ تو فرمایا، نہیں، بلکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہوں، پکا ایمان ان کا اللہ پہ، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اور اس کے رسول کی تصدیق کریں، وہ ہوں گے وہاں پہ۔ اب بات بہت گہری ہے، اور اس کے اندر ہی آپ کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں، اور نہ یہ منہ سے کہنے کی بات ہے۔ ایمان تو دل میں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ایمان آپ ذرا ان کو بتا دیں گے کہ میں درس دے رہی ہوں۔ تو ایمان جو ہے وہ دل میں ہے۔ اب دل کو اللہ تعالیٰ ہی اس دن جانچیں گے کہ دل میں کتنے حد تک ایمان تھا، کیا کامل ایمان تھا بھی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام تو اس طرح سے اس پہ یقین رکھا کرتے تھے، اس پہ ایمان تھا، جنت پہ بھی، جہنم پہ بھی، اللہ پہ بھی، اس کے رسول پہ بھی، ان کی بات پہ بھی ایسا ایمان تھا کہ ایک حبشی تھے، اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دہر کی آیات پڑھی جنت کے بارے میں، تو ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ گر گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی، موت آ گئی ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اس ساتھی کو جنت کے شوق میں، دیکھو اس کی روح نکل گئی جنت کے شوق میں، کہ یعنی اتنا زیادہ ان کا شوق ہوتا تھا اور اتنا ان کو یقین ہوتا تھا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں، مطلب وہ اس کو کوئی فیری ٹیلز نہیں سمجھتے تھے۔ تو آج کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے، میرا خیال میں ہر کوئی کہے گا کہ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، مگر اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے صراط مستقیم پہ چلنا، اس کی قیمت ہے اللہ کی بتائی ہوئی راستے کو اپنانا، چاہے اس پہ کتنی مشکلات ہوں۔ یہ ایسے ہی آپ کو پتہ ہے نا، حدیث میں تو ہے بھی کہ جبرائیل علیہ السلام کو، مختصراً میں بتاؤں گی، جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، بہت دفعہ میں نے سنایا ہوا ہے، جنت دیکھنے کے لیے اور اس کا راستہ دیکھنے کے لیے، جنت تو بڑی خوبصورت لگی ان کو، اس کا راستہ بہت مشکل لگا، جہنم تو بہت خوفناک لگی لیکن اس کا راستہ بہت آسان لگا۔ تو آپ یہ خود ہی اس طرح سے امیجن کر لیں، ایسے سے سوچ لیں کہ آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور ایک راستے پہ آپ ہیں، تو اس راستے کو آپ نے دیکھا کہ اینڈ میں جا کے دو راستے ہو گئے، ایک راستہ رائٹ کو جا رہا ہے اور ایک لیفٹ کو، اچھا پیچھے نہیں آپ مڑ سکتے، جو رائٹ کو راستہ جا رہا ہے اس کے اینڈ پہ وہی منزل ہے جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے، لیکن راستے میں پتہ چلا انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے بورڈ پہ کہ راستے میں بڑی مشکلات ہیں، بہت راستہ خراب ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اور ایک پل بھی آتا ہے جو کہ بہت پتلا سا پل ہے، اس کے نیچے سمندر ہے اور وہاں پہ بہت ہی تاریک ہے وہ جگہ، اگر وہاں پہ گاڑی ذرا سی بھی پسلی تو سمندر میں چلے جائے گی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اینڈ میں میری منزل ہے جہاں پہ مجھے پہنچنا ہے، اور ایک راستہ لیفٹ کو بھی جاتا ہے، وہ اس پہ لکھا ہے بڑی سموتھ روڈ ہے، بہت اچھا ہے، راستے میں بڑے ریکریشنز ہیں، بڑا فن ہے، بہت مزے ہیں، راستے میں یہ چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، بہت انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اس کے اینڈ پہ گہری کھائی ہے، جو گاڑی اس کے پاس جاتی ہے نا وہ وہاں پہ گر جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ رائٹ پہ کون کون جائے گا آپ میں سے، کون کون رائٹ والا راستہ لے گا جس میں بڑی مشکلات ہیں لیکن اینڈ میں آپ کی منزل ہے،
لیکن اسے پتا ہے کہ اینڈ میں منزل ہے،
ہاں اسے پتا ہے کہ اینڈ میں منزل ہے، کون کون جائے گا، ہاتھ کھڑا کریں، سب جائیں گے۔ اور لیفٹ والے راستے پہ کون جائے گا،
شیطان
نہیں، کون کون جائے گا بتائیں، کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ وہ اینڈ میں تو دیکھی جائے گی، راستہ تو مزے کا ہے نا، اینڈ میں دیکھی جائے گی جب پہنچیں گے، تو کیا خیال ہے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے نا, یہی ہماری سوچ ہے نا. اینڈ میں تو دیکھی جائے گی, وہ تو جب آئے گا منزل آئے گی تب کی بات ہے. پر راستے میں اتنے مزے ہیں, اتنی انٹرٹینمنٹ ہے, بڑا فن ہے راستے میں. آپ جو ٹوٹی ہوئی سڑک پہ جانا چاہتے ہیں جو بڑی مشکل ہے, جس میں گاڑی چلانی بھی بڑی مشکل ہے, اس پہ جانا چاہتے ہیں, یہی ہے راستہ جنت کا. آخر میں ہم سب کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, تو آپ کی منزل تو وہاں ہے جس کا راستہ ایسے ہے. اتنا مشکل راستہ ہے, اور جہنم کا راستہ یہ ہے جس کے راستے میں بہت فن ہے, بہت انٹرٹینمنٹ ہے, بہت مزے ہیں. جنت جو ہے کدھر ہے, اونچی جگہ یا نیچی جگہ؟ پتا ہے اونچی جگہ ہے نا, کہتے سدرۃ المنتہی کے پاس جنت المأوی, ایک جگہ آتا ہے نا قرآن پاک میں. تو جنت جو ہے وہ اونچی جگہ پہ, اور جہنم کیا ہے؟ جہنم کے بارے میں ہمیشہ کیا آتا ہے؟ درک, نیچے کو, اس کے درجے نہیں ہیں, اس کے درک ہے, ڈاؤن ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیں کہ اگر آپ جو بھی ڈرائیو کرتے ہیں, اگر آپ کی گاڑی چڑھائی پہ چڑھانی ہو, کیا آسان ہے یا مشکل ہوتی ہے؟
مشکل
ہے نا. اور ہماری تو گاڑی ایک دفعہ چڑھتے چڑھتے ہی اس کا دھواں نکل گیا, اور وہ تو راستے میں ہی رک گئی. ہاں, تو کتنی مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے گاڑی بھی مضبوط چاہیے, ورنہ تو گاڑی راستے میں ہی گئی. گاڑی بھی مضبوط چاہیے, بہت طاقت چاہیے, فیول سب ٹھیک ٹھاک, پہلے سب چیک کر لیتے ہیں کہ کچھ جو اوپر چڑھنی ہے نا. اور نیچے آنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں نیچے آنے کے لیے؟ بریک دباتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں نا؟ چھوڑ دیے اور نیوٹرل میں گیئر کر دیا نا, نیوٹرل کر دیا, گاڑی خود ہی چلتی جائے گی. بس آپ نے اسٹیئرنگ کو کرنا ہے, کوئی بھی مشکل نہیں. بس یہی جنت اور جہنم کے راستے. جنت کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, وہ چڑھائی ہے. جب چڑھائی پہ چڑھنا ہوتا ہے, بہت سانس بھی پھولتا ہے انسان کا, بہت مشقت بھی لگتی ہے, بڑا کچھ لگتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے میں نے اوپر جانا ہے. اور نیچے آنے کے لیے, جہنم میں جانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. چھوڑ دو اپنے آپ کو, جو دل چاہے کھاؤ, جو دل چاہے پہنو, جیسے دل چاہے آپ کا زندگی گزارو, جہنم میں سیدھے چلے جاؤ گے. کوئی بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور جنت کے لیے لازمی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جنت ایسے نہیں ملے گی, جنت مفت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا کہ میں نے جنت میں جانے والے کو سوتے بھی نہیں دیکھا. کہ جو جنت میں جانے والا ہے نا, وہ یہ نہیں کہ کبھی سوتا نہیں, مگر وہ ہے کہ وہ پوری نیند نہیں سو سکتا, کیونکہ اس کو جنت کا شوق جگائے رکھتا ہے. اور جہنم کے سے ڈرنے والے کو سوتے بھی نہیں دیکھا, کیونکہ جہنم کا جو خوف ہے وہ بھی اس کو جگائے رکھے گا. تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا ہے. حدیث میں آتا ہے جنت کو گھیر لیا گیا نفس پر بوجھ پڑنے والی چیزوں نے, یعنی جو انسان نفس کو جو مشکل لگتی ہیں نا چیزیں, ان سے جنت گھری ہوئی ہے. سیلف کنٹرول چاہیے, ایسی چیزیں جو مثلا رات کو اٹھنا کتنا مشکل ہے, تہجد کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے, اپنے آپ کو کور رکھنا کتنا مشکل ہے, سچ بولنا کتنا مشکل ہے, جھوٹ بولنے میں تو کوئی محنت ہی نہیں ہے, سچ بولنا کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور ایمانداری کتنی مشکل ہے, ایمانداری سے رہنا کتنا مشکل ہے, دین پہ چلنا کتنا مشکل ہے, دین سے بگڑنا ہٹنا تو بڑا آسان ہے, اپنی نظریں نیچی رکھنا کتنا مشکل ہے, نظریں اٹھانا تو بڑا آسان ہے, عدل کرنا انصاف کرنا کتنا مشکل ہے, اور فراڈ کرنا تو آسان ہی ہے. تو یہ ساری جو جہنم میں جانے والے کام ہیں وہ تو آسان ہی ہیں, ان میں تو کوئی مشکل ہے. جو جنت میں جانے والے کام ہیں وہ نفس کے اوپر بھاری ہیں, مشکل ہے. زبان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, زبان کو کھلا چھوڑ دینا تو آسان ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ وہ جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے, جبکہ ہم نے ابھی ان کو آزمایا ہی نہیں, وہ آزمائے ہی نہیں گئے ابھی تک. تو اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا, پھر دیکھے گا نا کہ کون میری جنت کے قابل ہے. ایسے ہی تو نہیں بھیج دے گا کوئی بھیڑ چال ہے تو چلو پش کر کے ہم بھی اندر چلے گا. دھکم پیل میں لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ چلو ہم بھی دھکم پیل میں, پتہ کہاں چلے گا, ہم بھی چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہونے والا.
تو
یہ راستہ اتنا مشکل راستہ ہے, اور ہر دیکھیں ہر ایک انسان کو منزل تو بڑی پسند ہوتی ہے, راستہ ہی تو مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی کس کا نہیں دل چاہتا کہ وہ پی ایچ ڈی کر لے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے. کس کا نہیں دل چاہتا کہ وہ کسی کمپنی کا سی ای او بن جائے, پریزیڈنٹ بن جائے, یہ بن جائے, لیکن اس کا راستہ تو بڑا مشکل ہے نا. اس کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے. اچھا کوئی کسی کمپنی میں کوئی ترقی چاہیے تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں, کوئی چاہتا ہے میرا کاروبار بہت بڑا ہو جائے, اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. راستے تو سب کے مشکل ہیں, منزل کا اگر آپ کو شوق ہوتا ہے تو آپ راستے کی مشکلات کو بھی بالکل ہنسی خوشی برداشت کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کا فوکس منزل ہے. لیکن جب آپ کا فوکس منزل نہیں ہوتا تو راستے کے چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی آپ کو اتنے مشکل لگتے ہیں, ہائے یہ بھی کرنا, ہائے یہ بھی, ہائے اب اس سے بھی ہم رک جائیں, اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ کا فوکس منزل نہیں ہے, اس کا مطلب آپ راستے کی ہی صعوبتوں کو مشکلات کو اپنے لیے مصیبت بنا کے بیٹھے ہیں. آپ اگر منزل کا سوچیں گے نا, راستے کے ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. تو جنت میں جانے کے لیے انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت دیا ہے, کچھ مہلت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ مہلت مختصر ہے اور یہ دھوکے کا گھر ہے. دیکھیں سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, یہ دنیا, یہ حیات دنیا کیا ہے؟ مطالع کرو, دھوکے کا گھر, تم اس میں دھوکے میں نہ رہ جانا. تم اس کی جو مشکلات ہیں ان کو ایک اپنے لیے, یعنی جیسے انسان سمجھ لے کہ ہائے میری تو جان ہی نکل گئی, اس مشکل کام کو میں کروں, ہائے سو کے اٹھنا اس ٹائم پہ, دیکھیں آج تو میں نے 8 گھنٹے نیند نہیں لی نا, تو آج میں بڑی سست ہوں, کیونکہ آج کیا ہوا تھا, تہجد کے وقت اٹھنا پڑ گیا, تو اس کا سارا دن رونا روتے رہے. یعنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اتنا بڑا کر لینا, ہائی لائٹ کر لینا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جنت کا شوق نہیں لگا. ورنہ تو یہ راستے بڑے آسان ہو جاتے آپ کے لیے. مشکلات ہیں مگر وہ شوق آپ کے لیے آسان کر دیتا. دیکھیں ایک ماں کے لیے بچے کو پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے, مگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے, پریگننسی میں, ڈلیوری میں بھی کتنی تکلیف برداشت کرتی, کیوں کر لیتی ہے؟ اس کا رزلٹ پانے کے لیے, فروٹ اس کا پانے کے لیے. تو یہ ساری مشکلات وہ کتنے ہنس کے برداشت کر رہی ہے, اور پھر ایک بچہ نہیں پیدا کرتی, دوسرا بھی کرتی, تیسرا, چلو ایک دفعہ اس کو مشکل پتہ چل گئی تھی, اب دوبارہ نہ کرتی. لیکن کیا اس کو یہ پتہ ہے کہ جو اس سے مجھے ملے گا نا وہ بڑی پیاری چیز ہے, اس لیے وہ برداشت کرتی رہتی ہے. تو یہ بتائیں آپ نے کیا سوچا اپنے بارے میں, آپ کہاں جائیں گے؟ یہ ساری بات کا آپ حاصل بھی تو بتائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں سورہ قیامہ میں, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے آپ پہ خود باخبر ہے, اس کو خود پتہ ہے میں کس طرف جا رہا ہوں. ہم سب کو پتہ ہے ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں, ہمیں کیا پتہ, ہم تو بیچارے بہت معصوم ہیں. ہر ایک کو ہم میں سے پتہ ہے ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, اس کی مثال سمجھیں, آپ کو کہیں جانا ہے, اب آنٹی کو ٹریول کرنا ہے, تو اب ان کی مصروفیات سے پتہ چل رہا ہے کہ جانے والی ہیں 2-3 دن میں. انسان کی مصروفیات بدل جاتی ہیں نا, سارے دن کا اسکیڈول بدل جاتا ہے, اب پیکنگ ہو رہی ہے, شاپنگ ہو رہی ہے, ادھر رکھ رہے ہیں سامان, ادھر رکھ رہے ہیں. ہاں یعنی اس کی مصروفیات ہی آپ کو بتا دیں گی کہ یہ کہیں سفر کرنے والا ہے نا. ایک عورت کا بچہ ہونے والا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کا کھانا پینا آپ کو بتا دے گا کہ ہاں اب اس کا ٹائم آنے والا ہے. کوئی شادی کا گھر ہے تو اس کی رونقیں آپ کو بتا دیں گی کہ یہ شادی والا گھر ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے شب و روز نہ بتائیں کہ آپ جنت کے مسافر ہیں یا جہنم کے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی تیاریاں نہ بتائیں. آپ کی جو تیاریاں ہیں نا, آپ کے بھی جو دن رات گزر رہے ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس طرف کے مسافر, آپ کدھر کو جا رہے ہیں, آپ کا راستہ کون سا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ میں کس راستے پہ جا رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے, بے شک وہاں پہ تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے عمل کا, ہر ایک کو پتہ ہے میں کس طرف کر رہی ہوں, کس طرف کے عمل ہے, میں نے کون سی روڈ لی ہوئی ہے, رائٹ والی یا لیفٹ والی, ہر ایک جانتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جنت میں جانے والوں کے لیے تو پھر ان کی بھاگ دوڑ, ان کا جو اس دنیا میں ان کی بے چینیاں ہیں, ان کی جو مصروفیات ہیں صبح سے شام تک کی, وہ سب آپ کو بتائیں گی کہ ان کا جو وقت کا کی قدر کرنا, ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کرنا, اپنے مال کو سوچ سوچ کے خرچ کرنا, یہ سب چیز آپ کو بتائے گی. یہ جنت کا راہی ہے. اور جہنم کی طرف جانے والا, اس کا جو, اس کی جو بھاگ دوڑ ہے, اس کا جو پھسل پھسل کے دنیا کی طرف ہی گرتے جانا ہے, وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ جہنم کا راہی ہے. تو یاد رکھیں انسان کو جنت جو ہے نا وہ خواہشات سے نہیں مل سکتی کہ میں بڑی, مجھے بڑی خواہش ہے. اس طرح تو ساری خواہش کریں, آپ کسی نان مسلم سے بھی کوسچن کر کے پوچھا آپ کو کہاں جانے کا شوق ہے, وہ کہے گا پیراڈائز. کون نہیں کہتا, ہر ایک کہتا ہے، مگر ایسے مفتی میں تو نہیں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ آپ سفر کرنے لگتے ہیں، آپ کو پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے، ٹکٹ بھی چاہیے، سب چاہیے ہوتا ہے نا، تب سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پھر آپ کی جانچ پڑتال بھی ہوتی ہے، پھر آپ کو جانے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ اپنے سامان میں ہر ایک چیز آپ کو پتہ ہے، اچھا اچھا یہ چیزیں نہیں لے کے جانی، اب ہم سب کو پتہ ہے لکوڈ نہیں لے کر جانا جہاز میں، یہ نہیں چیز لے کر جانی، اچھا فلاں چیز منع ہے، ہم نہیں لے کر آتے، پھر بھی کیا حال ہوتا ہے امیگریشن والے کے پاس جب وہ کھڑا کرتا ہے وہاں پہ، کہتے ہیں ہائے ہمارا سامان نہ کہیں کھلوا لے۔ ابھی وہی بات کر رہی تھی نا آنٹی کہ بس یہ دعا کرو سامان نہ کھلوائیں، ہے نا، ہم سب یہ چاہتے ہیں نا ہمارا سامان نہ کھلوایا جائے، جب ہم پاکستان سے آ رہے ہوتے ہیں ہائے اب یہ سامان نہ کھلوا لے کہیں، حالانکہ سب چیز ہم نے ٹھیک رکھی ہوئی ہے، پھر بھی ہمیں یہ ڈر ہے ہمارا سامان نہ کھلوایا جائے، پاسپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، ٹکٹ بھی ہے، ویزا بھی، جنت کا جو وہ ہے نا راستہ، اس کے اوپر بھی وہاں پہ چیکنگ کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ سامان کھلوائیں گے ہمارا۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے بلا حساب کتاب ہم جنت میں چلے جائیں، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اللہ بغیر حساب کتاب کے بھیجنا، ہمارا سامان نہ کھلے وہاں، حالانکہ ایسی نہیں بھی کوئی چیز ہو پھر بھی ڈر لگتا ہے، چاہے کوئی مومن بھی ہو اس کو بھی ڈر لگتا ہے، ایمان ہے بھی تب بھی ڈرتا ہے کہ سامان کھل گیا تو مشکل پڑ جائے گی۔ لیکن جب آپ کو دنیا میں ایک زمین سے دوسری میں جانے میں آپ کی اتنی چیکنگ ہوتی ہے، زمین ہی ہے نا، اتنی چیکنگ ہوتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے جنت میں ایسے ہی چلتے چلے جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا ویزا ہے، پاسپورٹ ہے آپ کی، یہ سب چیزیں ہیں صحیح، اور پاسپورٹ بھی ویلڈ ہے یا نہیں، ایمان آپ کا ویلڈ ہے یا نہیں، مرتے دم تک ویلڈ رہا تھا، سب چیزیں چیک ہوں گی، ایسے ہی آسان نہیں ہے یہ جتنا ہم نے آسان سمجھا ہوا اس کو، تو اس کی تیاری میں لگ جانا ہے، اور آپ کے دن رات بتائیں کہ آپ واقعی جنت کے راہی ہیں، اس راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں کیا یہ ورتھ نہیں ہے برداشت کرنا، صبر کرنا ان پہ، اگر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں وہاں پہ جو میں نے ابھی آپ کو کہیں، وہ تو پوری چیزیں بھی نہیں بتائیں، ابھی تو میں آپ کو مختصراً تھوڑا سا ہی بتایا، کیا ورتھ نہیں ہوگا، ساری مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب جب مشکلات برداشت کریں، کوئی دکھ بھی آئے، کوئی تکلیف بھی آئے، تو کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف ہی تو جانا، تو کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے جنت کے راستے میں آئیں گی مشکلات، ضرور آئیں گی، برداشت کرنی ہے، اور یہ کانسیپٹ لے کر آپ اس راستے پر چلیں، آئیں گی مشکلات، آئیں گی مصیبتیں، آئیں گی تکلیفیں، مگر مجھے پھر بھی چلتے رہنا، تبھی آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اور صبح شام دعا مانگے، اللہم انی اسألوک جنت الفردوس، یہ دعا مانگا کرے صبح شام، جب انسان جنت کے لیے دعا مانگتا ہے تو پھر جنت اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ یہ مجھے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے صرف ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جو صرف خواہشات کرتے ہیں یا صرف دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان لوگوں کی طرح بننا ہے کہ جو واقعی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور ان کے شب و روز صرف یہاں پہ ہی محنت کرنی پڑے گی نا، جو زندگی کا 50-60 سال ہے، اس کے بعد تو ہمیشہ کی جنت مل جائے گی، ہمیشہ کی یہ خوشیاں ملنے والی ہیں، ہمیشہ کی راحت اور آرام ملنے والا ہے۔ تو جس کو اگر 4-6 دن کی مشکل برداشت بھی کرنی پڑے تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیشہ کا وہاں پہ آرام مل جانا تو کوئی یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ برداشت کر لوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اللہ ہمارے حساب کتاب آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ دنیا میں جو ہم چل رہے ہیں، یہ جو ہمارے لیے رکاوٹیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کو بھی، اس راستے کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمیں جما کے رکھنا، لیکن اللہ ہمیں ہماری منزل جنت تک ضرور پہنچا دے، جو ہمارا اصل گھر ہے جسے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بیٹھنا اور یہ سننا قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے نفع مند علم بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جس بہن نے یہ ساری محفل ارینج کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر دے، جو فون پہ بھی سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ اجلا عطا فرمائے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ اجلا عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔